پیاز کا چھلکا بھی نہیں ملا بہشت کے طلبکاروں کو. اصل پیاز جس مٹی سے پیاز لگا ہوا تھا اس پہ پیاز کی بو دس گئی تھی, وہ بھی اٹھا کر لے گئے, چونکہ عکا کا پیاز انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. حدیثیں گڑ دیں, ہر چیز مل جاتی ہے, بنا سکتے ہیں, بنائی انہوں نے. امتیں جب اپنے بحرانوں کی توجیہ کرنا چاہیں سب کچھ بنا سکتے ہیں, حدیثیں بنا سکتے ہیں. ایک حدیث کا سہارا لے کر انہوں نے کہا کہ اصحاب پیغمبر ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے چل پڑو. یہ حدیث اور ایک محاورہ مجھے بہت آپس میں ہم آہنگ نظر آتے ہیں. ایک محاورہ ہے اردو میں, وہ یہ ہے کہ بچھو سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے, اس نے کہا جس کی دم پر ہاتھ لگا دو. بچھو دیکھا ہے نا, بچھو دیکھا نہیں دیکھا, بچھو ڈنگ اس کا اٹھا ہوتا ہے پیچھے دم پر, اور پرچم اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کا ڈنگ ہوتا ہے, وہ اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے گلی گلی پوچھا پوچھا. کسی کو اپنے سے بڑا لیڈر نہیں مانتا جب تک وہ دم اس کی بلند, جس دن دم گئی وہ بھی گیا. بچو کو کسی نے پوچھا کہ کون لیڈر ہے کا جس کی دم پر ہاتھ لگا دو, وہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے چل پڑو نجات ہے. خوب اگر یہ نجوم جس کے پیچھے چل پڑو نجات ہے, پھر یہ تو ایک طرف نہیں جا رہے ہیں. کوئی بقول مرزا غالب کے کہ ستارے ہیں, کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا, یہ بازیگر بہت کھلا دھوکہ دیتے ہیں. ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اب یہ نجوم ہے جس کے پیچھے چل پڑو. جو تو بہت سارے, اب ہم ایک کے پیچھے چل پڑے, وہ گھس گیا کسی کے گھر میں. آخر یہ نجوم تو بہت عجیب و غریب کام کیا کرتے تھے, کتنے نجوم کو کوڑے مارے خود خلفاء نے, اسی فیکٹری کو کوڑوں سے پیٹا. تو ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر سارا انجام بھی وہی ہوگا. یہ ان کا ایک نظریہ ہے اپنے بعض کاموں کی توجیہ کے لیے, وہی جو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے. یہ سب ایک جیسے ہیں, سب جو بھی مثلا عالم ہے, سب عالم ہے, سب کے جس کے پیچھے چلو نجات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی تھیوری درست ہے تو پھر ان کی بھی بات مان لو, وہ تو زیادہ بہتر ہے, اصحاب نبی ہیں. پھر جس کے پیچھے چلو کیوں کہتے ہو اہل بیت؟ یہ سب نجوم ہیں, سب ہدایت کے ستارے ہیں, منارے ہیں, جس منارے کے اوپر چڑھ جاؤ وہاں کہتے ہو نا اہل بیت. اہل بیت کے آ کر اہل بیت کے پیروکاروں میں آ کر کہتے ہو ہاں اہل بیت کے پیروکاروں میں سے جس کے پیچھے چل پڑو. نہ, یہاں بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. جو اہل بیت کا نام لیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑو نا, جو چند کتابیں پڑھ لے اس کے پیچھے چل پڑو نا, یہاں بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. بحران رہبر سے نکل کر, بحران شعور سے نکل کر, بحران ارادہ میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے, یعنی عزم نہ ہو, کچھ کرنے کا عزم نہ ہو, کچھ کرنے کی فکر ہو لیکن کچھ کرنے کا عزم نہ ہو. البتہ میں نے کہا کہ یہ خطرناک, یہ بحران کی نشاندہی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر بحرانوں کو ناپنے کے لیے, جس طرح ہر چیز کے ناپنے کے لیے الگ اس کا سکیل ہوتا ہے, زلزلہ ناپا جاتا ہے الگ سکیل سے, دھماکہ ناپا جاتا ہے الگ سکیل سے, اور گرمی ناپی جاتی ہے الگ سکیل سے, سردی ناپی جاتی ہے الگ سکیل سے, وزن ناپا جاتا ہے جسم کا الگ سکیل سے, مائع چیزوں کو ناپا جاتا ہے الگ سکیل سے. ہر ایک چیز کے ناپنے کا الگ سکیل ہے. اسی طرح بحران ناپنے کا بھی ایک سکیل ہے. اس سکیل پر آپ بحران ناپیں کہ کتنے ریکٹر کا بحران ہے, کتنے ریکٹر کا, جیسے زلزلہ کہتے ہیں کتنے ریکٹر کا بحران آیا ہے. بحران کی ایک سکیل یہ ہے کہ جب بھی لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ کچھ ہونا چاہیے, سمجھ لو بحران کا شکار ہو گئے. اب جب بہت زیادہ کہیں تو بڑے عالی ریکٹر کا زلزلہ ہے, بحران ہے. جب کچھ لوگ کہیں تھوڑا سمجھو تھوڑے لوگ تردید کا شکار ہیں. نہ کچھ نہ مشخص ہو کہ کیا کرنا ہے، نہ کہ کچھ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اب دن بھر روزہ رکھ کے مغرب کے وقت کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے، نہ افطار ہونی چاہیے، پکوڑا ہونا چاہیے، سموسہ ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ ہونا چاہیے. اگر افطار کے وقت کوئی کہے کہ کچھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے بحران کا شکار ہے، روزہ نہیں تھا، بحران میں مبتلا رہا ہے دن بھر. کچھ لوگ ہیں نا کچھ ہونا چاہیے، کچھ اندر جائے ضرور، وہ یہ زہری کیوں نہ ہو، زہر جو کچھ میں تو زہر بھی شامل ہے نا، کچھ ہونا چاہیے. جیسے جی بیٹھ بیٹھ اکتا جاتے ہیں نا لوگ، اکتا جو اکتا جاتے ہیں بحران کا شکار ہوتے ہیں، بحران اکتاہٹ. کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کچھ دھمال ہونی چاہیے، اٹھ کے دھمال شروع کر دیتے ہیں. چونکہ کچھ میں تو دھمال بھی شامل ہے، کچھ ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، لڑائی ہو جانی چاہیے، کسی سے جھگڑا شروع کر دیتے، کرکٹ ہو جانی چاہیے، کرکٹ شروع کر دیتے ہیں. جو قومیں اس نتیجے تک سوچ میں پہنچیں گے کچھ ہونا چاہیے، وہ کچھ بھی شروع کر سکتے، دھمال شروع کر سکتے ہیں. نہ مشخص ہو کہ یہ ہونا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے، نہ اس نقطے پہ نہ پہنچے کہ کچھ کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر کہتے ہیں کہ فکر میں، شعور میں آ جاتی ہے ان کے بات، لیکن جب کرنے کی باری آئے عزم نہیں کر سکتے، عزم کی کمی ہے. شہید صدر فرماتے ہیں کہ ملت جو بحران ترکے میں امام حسن علیہ السلام کو ملا، وہ در حقیقت بحران شعور امت اور بحران عزم ملت تھا. اس بے ارادہ قوم اور بے شعور قوم کے ذریعے امام حسن جنگ لڑنا تو درکنار کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتے تھے. واقعاً اگر اس قوم کے ذریعے کھیتی باڑی کرے، وہ فصل بھی خشک ہو جاتی. اور یہ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، کہا کہ تم جیسے تیر جس امیر کے پاس ہو، اس کو دشمن کو بہترین فوج وہ ہے جو تم ہو. تم جیسا تیر دشمن پر پھینکے، اس سے زیادہ نفع کی بات دشمن کے لیے کوئی بھی نہیں. نہج البلاغہ کا بدترین تیر جو دشمن کی طرف پھینکا جا سکتا ہے وہ تم ہو. کون لوگ؟ بے ارادہ لوگ، بے عزم لوگ. یہ بحران تھا جو ترکے میں ملا. خوب آپ بتائیے، بے شعور ملت و بے شعور سپاہ و بے شعور فوج و بے ارادہ، بے تحرک، بے محرک قوم، اس کو لے کر امام علیہ السلام نبرد کرتے. امام نے فوج تشکیل دی، تین دستے بنائے. پہلے دستے کا سردار ایک بہت اہم شخصیت، اس کے اندر کئی خصوصیات تھیں، ایک ہاشمی، یہ عبداللہ ابن عباس، ان کا چھوٹا بھائی عبیداللہ ابن عباس، ایک صحابی، رسول اللہ کے چچا کا بیٹا، اپنا آپ کی زبان میں کزن. امام حسن علیہ السلام نے اپنے کزن کو سپہ سالار مقرر کیا کہ تم جو لڑو. وہ شخص کہ بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے جو دن گن رہا تھا، لحظے شماری کر رہا تھا، کیونکہ بنو امیہ نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا. یمن کا جب یہ والی تھا امیر المومنین کے زمانے میں، اس کے دو کم سن بچوں کو بسر ابن ابی ارطاط نے، جو بہت بڑا دہشت گرد تھا اس زمانے کا، بلکہ پوری تاریخ کا بہت بڑا دہشت گرد، اس دہشت گرد نے عبیداللہ ابن عباس کے دو بیٹوں کو ان کی ماں کے سامنے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں میں پکڑوا کے زندہ چیر دیا بیچ میں سے، دو کم سن بچوں کو زندہ چیر دیا ان کو بیچ میں سے. اس وجہ سے بسر، اس عبیداللہ کے دل میں انتقام کی آگ شعلہ ور تھی. اس کو امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا، دستہ روانہ کیا، شامی فوج کے مذاکرات کی ٹیم آ گئی، ڈائلاگ، وہی جو ڈائلاگ ہر چیز کا حل ہے، ڈائلاگ کرنے والی ٹیم آ گئی، مذاکرات، ڈپلومیٹ. کس کے ساتھ آئے؟ لبادوں کے نیچے تھیلیاں اور امیر شام کے دستخطوں کے پلندے ساتھ لے کر آئے. کہا کہ ہر سپاہی جو علی کو چھوڑ کر معاویہ سے جا کر ملے گا، اس کو ابھی اتنے دینار نقد اور اتنے دینار اس کیمپ میں جا کر ملیں گے. جو فوج کے دستے کا کمانڈر ہوگا اس کو اتنے ملیں گے. اگر سپہ سالار اعلی، سپہ سالار اعلی یہی عبیداللہ، اس کو تین پیشکش ہوئی. تین پیشکش کیا تھی؟ کئی لاکھ دینار نقد تھیلیاں لے کر رات کو آئے، سپہ سالار کو پیش کی کہ یہ لو دینار، یہ اشرفیاں، یہ ابھی سونے کے سکے. دوسرا یہ ہے کہ یہی پوسٹ جو یہاں پر ہے تمہاری، اگر اس کیمپ میں آ جاؤ تو معاویہ کی فوج کے سپہ سالار بھی مقرر ہو جاؤ گے. اور تیسرا، شام کی خوبصورت ترین عورت، شام یہ موجودہ لبنان کو بھی شامل ہے، اردن اور یہ سارا علاقہ اس وقت شام تھا، یہ سارا شام کا حسن ابھی بھی لبنان کا حسن معروف ہے. وہاں کے مرد عورتیں بہت خوبصورت ہیں، وہاں کی خوبصورت ترین عورت لے کر اس عبیداللہ کو پیش کی گئی کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے امیر شام کے کمرے میں، خیمے میں، بس تمہاری منتظر ہے. اب دیکھیں یہ سپہ سالار اعلی فوج کا، اپنی فوج سمیت تھیلیاں لی اس نے بغل میں، اور اس عورت کے حسن میں اسیر ہو کر راتوں رات جا کر معاویہ سے جا ملا. امام پیچھے دوسرا دستہ تیار کر رہے ہیں، دوسرے دستے میں دوسرے جاسوسوں نے جا کر افواہیں پھیلا دی کہ تمہارا سپہ سالار تو فوج سمیت جا کر دشمن سے مل گیا ہے. یہاں کھلبلی مچ گئی، لوگوں نے ایک ایک کر کے جانا، عزم نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا. وہ فوج جو خود امام نے خود اپنے گرد اکٹھی کی ہوئی تھی اور بعد میں آ کر ملحق ہونا چاہتے تھے پہلے دستے سے، اس میں کچھ گھروں کو چلے گئے کہ جب پہلا دستہ چلا گیا بس ختم. جو بچ گئے انہیں انعام کا اعلان، آج بھی انعام اعلان ہوتے ہیں اخباروں میں، انعام اتنا انعام دیں گے، اس وقت بھی انعام کا اعلان ہوا. خائن، بحران جب پیدا ہو جائے خیانتکار پیدا ہوتے ہیں، بحران زدہ ریوڑوں کے اندر خائن پیدا ہوتے ہیں، خیانتکار. خیانت کی انہوں نے، کیا خیانت؟ کہا کہ جو بھی امام حسن علیہ السلام کو اس طرح سے قتل کر دے جس طرح خلیفہ سیوم قتل ہوا تھا کہ پتہ نہ چلے کس نے مارا، اس کو اتنا انعام ملے گا. یہ کوشش انہوں نے کی، امام علیہ السلام کے خیمے کا آ کے گھیرا کر لیا، جس قالین پہ امام تشریف فرما تھے کھینچ کے نیچے سے نکال لی، خیمہ لوٹ لیا گیا، خیمے کے باہر سے نیزے سے حملہ کیا گیا، یعنی حضرت کے سینے کو یا سر کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ نہیں لگا اور ران پہ جا کر لگا، ران زخمی ہو گئی امام کی. جب دیکھ لیا امام نے کہ مجھے اس طرح سے یہ شہید کرنا چاہتے ہیں کہ آخر میں نہ میرے خون کا کوئی دبا داغ کسی قاتل کی آستین پہ نظر بھی نہ آئے، بلکہ نہ صرف میرے خون کا قاتل مشخص نہ ہو بلکہ یہی معاویہ میرا کرتا لے کر بھی کوچہ و بازار میں گھومنا شروع کرے گا کہ اب میں خون حسن کا انتقام لینا چاہتا ہوں، فتنہ بنا دے گا، یعنی شہادت میری ہوگی، فائدہ یہ اٹھائے گا اور یہ مشہور کر دے گا کہ امام حسن کو اپنی فوج نے قتل کیا، میں نے قتل نہیں کیا، کہ آخر کار اسی منصوبے پر عمل کیا کہ اپنی بیوی سے قتل کروایا، یعنی ٹلا نہیں اس منصوبے سے. وہ وار امام نے خطا کر دیا اس کا، وہ صلح کر کے در حقیقت، ابھی تو ہم بہت کچھ لکھتے ہیں، تخیل پیش کرتے ہیں صلح کے بارے میں، لیکن ایک پس منظر صلح دیکھیں کیا ہے. ابھی تو ہم صلح کو بہت سراتے ہیں کہ یہ صلح بہت اچھی ہوئی، اس سے امت بچ گئی، اس سے یوں ہو گیا، اس سے یوں ہو گیا، تاکہ اپنی بے حسی کو ہم اس میں چھپا سکیں، اپنی سکوت کی توجیہ کر سکیں، سیرت حسنی کے نام سے ایک الگ مسلک دین کے اندر دروازہ کھول سکیں، اور کربلا جاتے ہوئے لوگوں کو روک سکیں کہ ضروری نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرو، امام حسن کی بھی سیرت موجود ہے، دونوں میں سے جس کی سیرت پر عمل کرو نجات یافتہ ہو. نہ، امام حسن علیہ السلام نے وہی راہ اختیار کی جو امام حسین علیہ السلام نے کی، لیکن فرق یہ تھا کہ اسی امت نے خطا کی، خیانت کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کوفہ بلا کر سفیر امام مار دیا، امام حسین کو کہا الاجل، کوفہ سے خط گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ الاجل آپ آئیے، لیکن سفیر امام کو، مسلم کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. اور آج بھی ہم امام زمانہ کو کہتے ہیں الاجل، لیکن نائب امام کو نہتا کر دیا. ولی امر مسلمین نائب امام ہے، سفیر امام ہے. مسلم ابن عقیل کو شہید کر کے حسین ابن علی کو کہنا آؤ کوفہ، یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ فریب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کے مسلم ابن عقیل کو نہتا کر کے، تنہا کر کے، اور حضرت حجت کو کہیں الاجل، کیا کریں؟ آ کر اگر وہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ دو کام، یا حسین ابن علی کی طرح کربلا میں تنہا چھوڑ دیں گے دشمنوں کے نرغے میں، یا حسن ابن علی کی طرح صلح پر مجبور کر دی گئی. جس امام کے ساتھ امتیں نہ ہوں وہ امام یہاں پہنچتے ہیں. امام علی امام ہے بلا امت، حسن امام ہے بلا امت، حسین امام ہے بلا امت، امت نہیں ہے ساتھ. لہذا ایک زہر پی کر جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک کربلا میں تنہا مارا جاتا ہے. یہ دو سیرتیں نہیں ہیں، یہ ایک سیرت ہے. دو امتیں ہیں، دو رویے ہیں امتوں کے، نہ کہ دو سلوک ہیں دشمن کے، نہ کہ دو سیرتیں ہیں معصوم کی. معصوم کی دونوں کی ایک سیرت ہے. جس راہ پہ حسن ابن علی چلے اسی راہ پہ حسین ابن علی چلے. لیکن یہ دو سیرتیں، ان میں فرق در حقیقت لوگوں کا ہے، امتوں کا. یعنی یہ امتیں اب طے کریں گی کہ ہم نے اپنے راہبر کو حسن ابن علی کی طرح تنہا رکھنا ہے یا حسین ابن علی کی طرح تنہا مروانا ہے. امام حسن علیہ السلام کو جو کچھ ترکے میں ملا، جو کچھ ارث میں ملا، نہ والد سے، امت سے، جو امت ترکے میں ملی وہ یہ امت ہی. ایک امت بے شعور، امت بے ارادہ، جو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جو بکنے کے لیے تیار تھی، صرف بکو مال تھا اور بک گیا. زر کا وعدہ دیا بک گیا، زن کا وعدہ دیا بک گیا، قدرت کا وعدہ دیا بک گیا، ایک پوسٹ کا وعدہ دیا بک گیا، ایک مقام کا وعدہ دیا. جس قوم میں بھی خائن پیدا ہو جائیں، جو فقط حکمرانوں سے تعلقات کی بنیاد پر ساری قوم بیچ دیں، وہ در حقیقت اپنے آئمہ کو تنہا کر دیتے. بے شعور و بے ارادہ امتیں، بحران زدہ امتیں وہ یہ ہیں. نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ بحرانوں سے نکلنا، ہر بحران سے نکلنے کا الگ راستہ ہے. فکری بحران سے نکلو، عملی بحران سے نکلو، ارادی بحران سے نکلو. ارادے مضبوط کرو، عزم پختہ کرو. امامت کے لیے ستون بنو، ستون امت بنو، نہ رکاوٹ. یہ وہ بحران تھے جو اس زمانے میں تھے. یہ آئینہ ہے، آپ کی خدمت میں آئینہ پیش کیا. اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے، نہ کہ آئینے کے ہی پشت پر جا کر دیکھیں کہ یہ اندر کون ہے. آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوں تو پیچھے جان کے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون ہے، دیکھو کہ میں ہوں. اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ان بحرانوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے بحرانوں کا شکار ہیں. امامت سے تعلق رکھنا آسان نہیں ہے، مشکل ترین مسئلہ کو مذہب امامت ہے. تصویر لے کر گھر میں بیٹھ جانا، الاجل الاجل کے ابھی امام آنے والے ہیں. چونکہ ہم نے کہہ دیا الاجل، 40 دن ہم چلا کاٹا، 40 بدھ ہم وہاں جاتے گئے، 40 بدھ. یعنی امام کو فقط 40 بدھوار کی کمی تھی، 40 بدھ جانے والے نہیں تھے، اس لیے امام بیٹھے ہوئے پردہ غیبت میں. یعنی آنکھ مچولی ہے، یعنی میں چھپتا ہوں، مجھے ڈھونڈو میں کہاں ہوں. نا. یعنی یہ کہ امت بنو، اس لیے کہ میرے اجداد، میرے آبا وہ امام تھے، امتیں نہیں تھیں. دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ خدا نے ذخیرہ چھپا کے رکھا ہے، یہ خدا نے ذخیرہ امت کے شر سے بچا کے رکھا ہے کہ جب تک امت نہیں بن جاتے، ستون امامت نہیں بن جاتا، امامت کا ظہور نہیں ہو. اب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ تجربہ بتاتا ہے. ایک جھلک امام آنے سے پہلے نائب امام آیا، حسین آنے سے پہلے مسلم آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچے ہیں یا نہیں. آیا مسلم ابن عقیل کو نہتا چھوڑتے ہیں یا نہیں، کہتے ہیں آج بہت سچے ہیں. کہاں کے سچے ہیں؟ مسلم ابن عقیل کو کہنا کہ آپ کوفے آئے ہو، کوفے کے حالات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں اور مسائل ہیں، آپ مدینے سے آئے ہو، آپ کو کیا معلوم کہ یہاں کیا سن. ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں، یہاں کوفہ کے حالات ہم بہتر سمجھتے ہیں. کوفہ کے حالات ہمیشہ کوفی بہتر سمجھتا ہے، چونکہ کوفہ میں کوفیت ہے. جب یہ کہیں کہ مسلم ابن عقیل کو کیا پتا، حسین ابن علی کو کیا معلوم، معاذ اللہ، کوفی خود ہر ایک صاحب رائے تھا اپنے اندر. بحرانوں سے وہ ملتیں نہیں نکلتی جو خود راہبر بن بیٹھے ہیں، بحرانوں سے وہ امتیں نہیں نکلتی جو اپنے امام خود بن بیٹھے ہیں. بحرانوں سے وہ امتیں نکلتی ہیں جو اپنی زمام آئمہ کے ہاتھ میں دے دیں. ان کے ہاتھ میں دے دیں جو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں, جنہوں نے نکالا ہے. وہ اپنے زمانے کی مثال ہے, ہمارے زمانے کی مثال ہے کہ ہم سے زیادہ غرق امت کو نظام امامت نے نجات دے دی, تو ہم بھی دے سکتے ہیں, ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. تجربہ شدہ چیز, تجربہ شدہ سے کیوں ڈرے انسان؟ ڈرتا اس سے ہے جس کا تجربہ نہ دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا کچھ. یہ سل تھی پس منظر, اور یہ سل کا پس منظر آئینہ ہے آج کے مسائل کے لیے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ شعور, وہ بیداری اور وہ عزم ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ اس نظام امامت کا ستون بن سکے, امت بن سکے.
اب وقت ختم ہوا ہے, وقت میں مزید گنجائش نہیں کہ سوالات کے وقفے کے ذریعے پروگرام کو وسعت دی جائے. اس سے پہلے کہ دعائے سلام کی امام زمانہ سے اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام ہو, چند اعلانات آپ سماعت فرما لیں. دستہ استقبال امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے 23 رمضان المبارک بروز ہفتہ بوقت 9 بجے شب سے لے کر 12 بجے شب تک حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی کا بوجھانی ہال میں سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 25 رمضان المبارک بروز منگل سے پہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک اسی بوجھانی ہال میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی کا سیمینار منعقد ہوگا. اس کے علاوہ ولی اثر آرگنائزیشن کی جانب سے کل 16 رمضان المبارک کو امام بارگاہ چہردہ معصومین انچولی میں سپہر 3 بجے سے 6 بجے تک حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ کل شب بوقت 8:30 بجے امام بارگاہ ای بی سینیا پنچیتنی امام بارگاہ ای بی سینیا سوسائٹی آفس میں حجت الاسلام والمسلمین شہداء سیالکوٹ کی مجلس ترحیم سے خطاب فرمائیں گے. 18, 19, 20 رمضان المبارک کو حجت الاسلام والمسلمین ملیسر آرگنائزیشن کی جانب سے امام بارگاہ علی رضا میں 3 روزہ مجالس سے خطاب فرمائیں گے. 17 رمضان المبارک کو حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی ٹھیک 8:30 بجے سے 10:30 بجے شب تک عباس ٹاؤن میں موسسہ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی میں 1 روزہ سیمینار کی نشست سے خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ 24 رمضان المبارک کو حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی امام بارگاہ باب العلم نارتھ ناظم آباد میں ولی اثر آرگنائزیشن کی جانب سے منعقد کردہ سیمینار سے خطاب فرمائیں گے, جبکہ اس سلسلے کا آخری سیمینار 25 رمضان المبارک کو مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار میں ولی اثر آرگنائزیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے, جو شب کو 8:30 بجے سے 10:30 بجے تک منعقد ہوگا, جسے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ مزید تفصیلات کے لیے آپ بار اسٹال لگا ہوا ہے, وہاں سے فارمز حاصل کر سکتے ہیں اور مزید معلومات لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میری برادر حسین علی سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ کر دعا امام زمانہ سے اس محفل کا باقاعدہ اختتام کریں. برادر حسین علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خدايا خدايا تا انقلاب مهدي اذن هزت خميني محافظت بفرما خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما بر محمد و آل محمد صلوات.